Sí.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم وعنا أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشتبه المبتاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کھجور کا درخت بیچا جس کی تعبیر کر دی گئی تھی تو اس کا پھل بائع کے لیے ہوگا، مگر یہ کہ مشتری نے شرط لگائی ہو تو مشتری کو ملے گا۔ حنفیہ نے اس سے ایک اصول یہ نکالا ہے کہ مبیع سے جو چیزیں لگی ملی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک، بعض چیزیں مبی کے ساتھ علی دوام متصل اور ملی ہوئی ہے، تو اسی چیزوں کا حکم یہ ہے کہ عقد کے وقت پر صراحت کرے یا نہ کرے، ایسی چیز بیع میں شامل ہو ہی جاتی ہے۔ مثلا مکان اگر بیچا تو مکان کے جو دروازے ہوتے ہیں یہ مکان کے ساتھ علی دوام متصل اور ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو چاہے بیع کے وقت پر تذکرہ کرے یا نہ کرے، دروازے عقد بیع میں شامل ہو کر مشتری کو ملیں گے۔ دوسری قسم، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو عارضی طور پر مبیع سے متصل ہوا کرتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عقد میں اگر صراحت کر دی جائے تو مشتری کو ملے گی، اور اگر عقد میں صراحت نہیں کی تو وہ چیز بائع ہی کی رہے گی۔ مثلا مکان کے اندر فریج ہے، صوفہ سیٹ ہے، پنکھے ہیں، جب بیع ہوئی تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا، تو مشتری کو مکان ملے گا لیکن یہ فریج، پنکھے، صوفہ سیٹ بائے ہی کے رہیں گے۔ الا یہ کہ اگر الگ سے عقد کے وقت پر تذکرہ ہوا تھا کہ بھئی ہم یہ مکان خرید رہے ہیں، اندر جو فرنیچر ہے، فریزر ہے، وہ بھی سب ہم لیں گے، ایسی صراحت کی ہو تو وہ مشتری کو ملے گا۔ تو جو چیز اعلی سبیل الدوام مبیع کے ساتھ متصل ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرو کہ نہ کرو، وہ مشتری کو مل جائے گی جیسے دروازے۔ اور جو چیز اعلی سبیل الدوام نہیں ہوتی ہے، عارضی طور پر مکان مبیع کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ چیز بائے ہی کی رہے گی الا یہ کہ الگ سے اس کا خصوصی تذکرہ عقد کے وقت پر کیا جائے۔ جی۔
باب بیع الزرع بالطعام قیلا،
کھیتی کو بیچنا تیار گلے کے بدلے میں کیل کر کے، जो खेती खेत के अंदर है, खड़ी हुई है, उसकी तुम बै करो तैयार गल्ले के बदले में, कैल करके। उसके मुतालिक ये तर्जमतुल बाब कायम किया कि ये शक्ल सही नहीं है। इस मसले की एक शक्ल ये है कि जो फल दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं, उन फलों को तैयार कटे हुए उतारे हुए फलों के बदले में बेचना, ये जायज नहीं है। उसी को मुजाबना कहा जाता है कि जो फल अभी दरख्त के ऊपर लटक रहे हैं, लगे हुए हैं, उसको तैयार तोड़े कटे हुए फलों के बदले में बेचना जायज नहीं, ये मुजाबना है। दूसरी शक्ल, जो फ्रेश और ताजे अंगूर बेल के ऊपर है, उसको किशमिश मुनक्का के बदले में बेचना, ये भी जायज नहीं है, वो भी मुजाबने की एक शक्ल है। नंबर तीन, जो खेती अभी बाड़ी खेत के अंदर खड़ी हुई है, उस खेती में जो गल्ला लगा हुआ है, उसको तैयार गल्ले के बदले के अंदर बेचना, ये भी नाजायज है। ये तीनों शक्ल है इस मसले की जो जायज नहीं है। जी।
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليض عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه وعنا أجمعين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنزى بلدي أن يبيع ثمر حائده إن كان نخلا بثمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنا جميعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مزابنے سے، اور یہ کہ بیچا جائے حائط کے معنی اپنے کمپاؤنڈ والے باغ، ایسے مطلق حائط باغ کو بھی کہتے ہیں، احاطہ کیے ہوئے کو بھی کہتے ہیں، کہ اگر کھجور کے درخت کے اوپر پھل ہو تو اس کو تیار ٹوٹے ہوئے پھلوں کے بدلے میں کیل کر کے بیچنے سے، اور یہ کہ انگور ہو درخت کے اوپر یا بیل تو اس کو بیچے تیار کشمش کے بدلے میں کیل کر کے، اور یہ کہ اگر کھیتی ہو تو اس کو تیار گلے کے بدلے میں کیل کر کے بیچنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے. جی.
باب بیع النخل بأصله.
اس ترجمۃ الباب کا مطلب ہے پورے پورا درخت ہی کوئی بیچ ڈالے، اس میں درخت کی بے یا زمین کے ساتھ درخت کی بے، دونوں کا جواز کا بیان ہے. پیچھے یہ بات ضمناً گزری ہے، یا امام علی مقام نے اس کے لیے مستقل ترجمہ قائم کر دیا. جی.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه وعنا اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرئ ابرى نخلا ثم باع عسلا فللذي ابرى ثمر النخل الا ان يشترط المبتاع.
حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کھجور کے درخت کے اوپر تعبیر کی، پھر جو ہے پورے درخت کو بیچ دیا، تو جس نے تعبیر کی ہے اس کو کھجور کے درخت کا پھل ملے گا، مگر یہ کہ مشتری نے شرط لگائی ہو کہ وہ درخت پھلوں کے ساتھ خرید رہا ہے تو پھل مشتری کو ملیں گے. جی.
باب بیع المخادرہ.
مخادرہ گرین گرین، ہرے ہرے، تازے تازے، فریش فریش چیزوں کی بیع کے بارے میں. ہری کھیتی، ہرے پھل بیچنے کے متعلق یہ باب امام نے قائم فرمایا ہے. جی.
وبه قال حدثنا اسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني ابي قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحه الانصاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن اجمعين انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمخاضره والملامسه والمنابذه والمزابنه.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلے سے منع فرمایا. محاقلہ کا مطلب ایک تو یہ لیا جاتا ہے کہ بویا ہوا کھیت، جس کھیت کو بویا گیا ہے. کسان لوگ پہلے بوتے ہیں، بویائی کے بعد وہ اگتا ہے. تو اس زمانے کے اندر اس کی ایک شکل یہ ہوتی تھی جس کو ہماری اصطلاح میں مزارعہ کہتے ہیں، کہ تم کسی کو اپنا کھیت کاشت کے لیے دو، کہ پیداوار کا ایک سلس یا ایک ربع مجھے دے دینا، باقی تم لے لینا. یہ بھی ایک محاقلے کی شکل ہوتی تھی جو ممنوع ہے، چونکہ اس کے اندر اس کو کیا دینے کا، وہ مجبور ہے کہ ایک سلس یا ایک ربو تو ہو سکتا ہے کہ اس سال غلہ ہی نہیں ہوگا، تو بیچارے کی محنت سر جائے گی. اسی لیے جو ہے اس میں کیا ملے گا عوض، اس کو مجہول ہے، ممنوع ہے. دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ جو غلہ ابھی بالیوں میں ہے اس کو تیار گلے کے بدلے کے اندر بیچنا، جو گیہوں بالیوں کے اندر ہے اس کو تیار گیہوں کے بدلے میں بیچنا، جو باجرا ابھی ڈونڈے میں ہے اس کو تیار باجرے کے بدلے کے اندر بیچنا، یہ بھی محاقلے کی ایک شکل ہے، یہ بھی ممنوع ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ ابھی کھیتی ہمارے قابو میں کاٹ کر کے گھر آئی بھی نہیں اور اس کو تم بیچ ڈالو، یہ بھی ممنوع ہے. یہ سب شکلیں جو ہے ممنوع ہیں، یہ سب کے سب محاقلے کی شاخیں ہیں. مخادرہ، مخادرہ یہ ہے کہ ابھی کھیتی ہرے حال کے اندر ہے. دیکھو یہ گیہوں ہیں، چاول ہے، یہ جتنے بھی گلے ہیں یہ ابتدائی مرحلے کے اندر ہرے ہوتے ہیں. پونک اسی زمانے میں بنتا ہے جب ہرے ہوتے ہیں. ہرے ہونے کے زمانے کے بعد پونک نہیں بن سکتا. گیہوں کا پونک بنتا ہے، جواری کا پونک بنتا ہے، تو پونک بنانے کے لیے اس کو ہرا ہرا ہی کاٹنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بنتا ہے. تو اس زمانے کے اندر جب وہ ابھی ہرا ہے، اس سے بھی پہلے اس کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ اس کے پودے نکل گئے، لیکن ابھی اس کے اوپر جو ہے گلے اور دانے تیار نہیں. اس زمانے کے اندر اس کی بیع کر دینا یہ ممنوع ہے، چونکہ یہ جو ہے اندر اس وقت پر کتنا غلہ ہے، کیسا غلہ ہے کچھ معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالیاں نظر آئے لیکن یہ بالیاں سب اندر سے خالی ہو گئے، کوئی غلہ ہی نہ ہوئے. ایسے کو ہماری اصطلاح میں پوپچے کہتے ہیں، کہ یہ سب جو ہے پوپچے ہیں، یعنی اندر سے خالی ہے، سب کچھ ہے ہی نہیں. اور ایسا ہوتا ہے، آپ جو ہے ارہڑ کو تور کو توڑنے کے لیے جاؤ تو ایک تویری کے اوپر سے دس اگر دانے والی نکلے گی تو تین چار پوپچے نکلیں گے، कि अंदर से एक दाना भी न निकले, ऐसा होता है। तो उससे पहले वाला मरहला होता है वो तो उससे भी ज्यादा पुरखतर होता है कि पता नहीं अंदर दाने आएंगे है नहीं है, तो उस हाल में बेचना ये ममनू है। बाकी तो सब आप जानते हैं, मुलामसा मुनामजा मुजाबना, इन सब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया जी।
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه وعنا أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الله الثمر فبما تستحل مال أخيك؟
هذه رواية أبي تازة تازة پیچھے گزری ہوئی ہے، چلو.
باب بيع الجمار وأكله.
سبحان الله. جمار گون کو کہتے ہیں، گھابا نیچے سے نکلتا ہے، بعض مرتبہ کھجور کے درخت سے پھل لینے کا مالک کو ارادہ نہیں ہوتا ہے، اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نشو و نما پورا نہیں ہوتا ہے. اب مالک کیا سوچتا ہے کہ پھل تو اس کے اوپر آوے ایسے کوئی امکان نہیں ہے، اور جو ہے یہ درخت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے، یا یہ کہ میں نے درخت لگائے لیکن پھل کب آئیں گے، کم از کم 10 سال اس زمانے میں عام طور پر لگتے تھے کہ 10 سال کے بعد کھجوری جو ہے پھل دیتی ہے. اب مالک اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتا، بعض مرتبہ درخت لگانے کے بعد ارادہ بدل گیا کہ چلو زمین کی پلاٹنگ کر کے بیٹ ڈالے، اب درخت کھڑے ہیں کیا کرے، کھودو جمار نکالو اور کھاؤ، اور کیا کریں گے. تو اس طرح لوگ جمار جو ہے کھا جاتے تھے، تو اس طرح یہ کھود کر جڑیں کھود کر کے جو نکالتے تھے وہ جو ہے جمار، اس کو کھجور کا گون بھی کہتے ہیں. یہ چربی کے مانند ہوتا ہے، سفید لیکن بڑا میٹھا اور بڑا لذیذ ہوا کرتا ہے. تو جمار مال ہے، اسی لیے اس کو بیچنا بھی جائز ہے اور اس کو کھانا بھی جائز ہے. ہمارے یہاں بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ وہ مال ہو تو اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اسی لیے اس کے کھانے کے اوپر بھی جواز ہے جی.
وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عبادة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه وعنا أجمعين قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة.
پیچھے بہت تفصیل سے یہ روایت گزر چکی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور حضور جمار کھا رہے تھے. بس یہی ترجمۃ الباب سے استدلال ہے کہ جب کھانا جائز تو بیچنا بھی جائز، کھانا جائز تو بیچنا بھی جائز، اور جمار کو کھانا اور بیچنا دونوں مباح ہے. نتیجہ نکلا کہ ہر وہ چیز جو کھانے کے قابل ہو وہ بیچنے کے بھی قابل ہے، اور اس سے نفع لینا بھی جائز ہے. کھجور کی شاخ کو سعف کہتے ہیں، سین این فا، اور اس کو ورق نہیں کہا جاتا، اوراق نہیں کہتے، چونکہ وہ اس کے پتے جو ہے پتے کی شکل کے نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو سعف کہتے ہیں، اور دوسرے درختوں میں واو را اور قاف سے استعمال کرتے ہیں جی. احدثہم کے معنی صغیر سگر سینی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس کا جواب آ گیا تھا لیکن میں سب سے چھوٹا تھا اسی لیے میں نے جواب نہیں دیا. چلو.
باب من اجرى امر الامصاد على ما يتعارضون بينهم في البيع والاجاره والمكيال والوزن وسنتهم على نيادهم ومذاهبهم المشهوره.
ترجمة الباب ہے من اجرا امر الانصاری علی ما یتعارفون بینہم، جنہوں نے علاقے کے معاملے کو جاری رکھا، ان کے آپس کے عرف کے پیش نظر بیع میں، اجارے میں، کیل کر کے بیچی جانے والی اور وزن کر کے بیچی جانے والی چیزوں میں، اور ان کی عادت اور ان کی نیت اور ارادے اور ان کے مشہور طریقے کیا ہوتے تھے، اس کا بھی شرعی اعتبار سے اعتبار کیا جائے گا. اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ تاجروں کا آپسی عرف یہ شرعاً معتبر ہے، جبکہ کوئی صریح خلاف شرع بات نہ ہو. تاجروں کے درمیان کے اندر جو عرف ہوتا ہے وہ شرعی اعتبار سے معتبر ہے. ایک بات، بہت سے معاملات ہماری شریعت کے اندر عرف کے پیش نظر جائز ہے، عرف کے پیش نظر جائز ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے متعلق حدیث شریف کے اندر آیا کہ یہ کیل کر کے بیچی جاوے، وزن کر کے بیچی جاوے، لیکن بہت ساری چیزوں کے متعلق کوئی صراحت روایتوں کے اندر نہیں ہے. مثال کے طور پر چاول، احادیث میں کہیں ملتا ہی نہیں کہ بھئی چاول کے لیے کیل کا عرف تھا یا وزن کا عرف تھا. تو اب چاول کو ہم کس چیز میں لے جائیں گے؟ تو کہا جس علاقے کے اندر چاول کا جو عرف ہو اس کا اعتبار کر لو، جس علاقے میں چاول وزن کر کے بیچا جاتا ہو وہاں وزن ہی چیز میں آئے گا، جن علاقوں میں چاول کھیل کر کے بیچا جاتا ہے وہاں وہ کھیلی چیزوں کے اندر آئے گا. علاقے کے عرف کو دیکھ لیا جائے. تو عرف اور لوگوں کے محاورے کی طرف رجوع کرنا یہ بھی ایک فقہی قواعد اور ضابطوں کے اندر سے ہیں. گویا کہ لوگوں کا جو عرف ہوتا ہے، لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے، اس کا بھی شریعت کے اندر اعتبار کیا جاتا ہے. اور جس علاقے کے اندر جن چیزوں کا جو عرف ہوتا ہے، رواج، وہ بھی بڑی معتبر چیز ہوا کرتی ہے. اسی لیے علاقے کے عرف کو بھی دیکھا جائے، اس کو بھی اہمیت دی جائے کہ بھئی یہاں کیا اس چیز کے بارے کے اندر عرف ہے، کیا رواج ہے. اس سلسلے کے اندر نشر العرف فی مسائل العرف علامہ شامی کا ایک مستقل رسالہ ہے، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے عرف کے متعلق مسائل کو ذکر کیا ہے. اور اردو زبان میں بھی اب تو اس کے اوپر عرف کے متعلق کئی کتابیں آ چکی ہیں. عرف کے متعلق دو بنیادی اصول ذہن میں رکھو. پہلی بات، معاملات بین الناس میں جو لوگ معاملہ کر رہے ہیں ان کا باہمی عرف معتبر ہوتا ہے. لوگوں کے درمیان کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کے اندر جو لوگ معاملات کر رہے ہیں ان کا آپس کے اندر کیا عرف ہے، اس عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے. بعض علاقوں کے اندر اخروٹ گن کے بکتے ہیں، ہماری یہاں اخروٹ وزن پر بکتے ہیں. تو جس علاقے کا جو عرف ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا. ایک پہلا بنیادی ضابطہ کہ معاملات بین الناس میں جو لوگ معاملہ کر رہے ہیں ان کا آپس کا عرف معتبر سمجھا جائے گا. اب دیکھو، ہماری یہاں مچھلی آپ خریدنے جاؤ گے تو وزن پر ملے گی. آپ نے سوچا کہ چلو آج جمعہ ہے، مچھلی بناوے اپنے، تو مچھلی لینے جائے گے تو آپ کو وزن پر ہی ملے گی. لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر مچھلی وزن پر نہیں بکتی ہے، بلکہ اس کو جو ہے ایک مجازفہ کا ایک طریقہ ہے کہ چھوٹے 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 اس کے حصے ڈگلی کہتے ہیں اس کو ہمارے یہاں, وہ بنا کر کے رکھ دیتے ہیں, جھینگے مچھلیاں بملے اس کے چھوٹے 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 جو ہے حصے بنا کے رکھے ہوتے ہیں. اب اس میں کتنا وزن ہے نہیں معلوم, نہیں بیچنے والے کو نہیں خریدنے والے کو, آپ جا کے پوچھو یہ کتنے کا تھا پتہ چوبے میں, ایک اٹھا لینے کا پاس میں دس میں, اس طریقے سے جو ساحلی علاقے ہوتے وہاں اس طرح یہ مال بکتا ہے. تو جہاں کا جو عرف ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا. نمبر دو, عرف کی وجہ سے معنی میں تخصیص کی جائے یا تقلید کی جائے تو یہ کر سکتے ہیں, البتہ منسوخ نہیں کر سکتے, نسخ نہیں کر سکتے. معنی میں تخصیص کی جائے یا تقلید کی جائے تو یہ کر سکتے ہیں, البتہ معنی کو منسوخ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اب یہاں چند مثالیں پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے, پڑھو ایک ایک مثال. جی.
وقال شريح للغزالين سنتهم بينكم,
قاضی شريح یہ تابعین میں سے ہیں, 60 سال تک قاضی رہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ قاضی تھے. ان کے سامنے سوت کاٹنے والوں کا مسئلہ آیا. سوت کاٹا جاتا ہے, پہلے زمانے میں اس کو رہٹیے کے اوپر چلا کر کے سوت کاٹا جاتا تھا, یہاں رکھا ہوا ہے نا رہٹیا سامنے وہ اس کے اوپر. تو ان کا معاملہ آیا تو وہ لوگ کہنے لگے قاضی شریح کو کہ ہمارا یہ عرف ہے. تو قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بس تمہارا عرف ہے نا تو باقی رکھو, اب اس میں کچھ مت بولو. اس لیے فرمایا سنتکم بینکم, تمہارے درمیان اگر یہ طریقہ رائج ہے تو اس کو باقی اور جاری رکھو. جی.
وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا باس العشر بأحد عشر ويقول انه قد ربحا,
یہ چھوٹی سی سند بھی لائے عبد الوهاب ثقفی حضرت ایوب سختیانی سے نقل کرتے ہیں اور وہ امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. لا باس العشر بأحد عشر, ایک شکل اس کی یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی ایک چیز خرید کر کے لایا 10 درہم کے اندر, اور 10 درہم میں خرید کے لا کر کے 11 درہم کے اندر اس کو بیچ ڈالا. اور وہاں یہ رواج اور عرف ہے کہ لوگ ایسی چیزیں دوسرے شہر سے دوسری مارکیٹ سے دوسرے علاقے سے 10-10 درہم میں خرید کے لاتے ہیں, 11 درہم میں بیچ دیتے ہیں. یہ اپنے ہی شہر میں ایک جگہ سے 10 میں خریدتے ہیں 11 میں بیچ ڈالتے ہیں, وہاں رواج ہے ایسا. تو کوئی حرج نہیں, ایسا تم کر سکتے ہو, غرض یہ کہ تم لاؤ اور لا کر بیچو اور اس کے خرچے کو اس کے اندر ملاؤ, نفع اس کے اندر شامل کرو, یہ جائز ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. دوسری شکل اس کی سمجھو کہ کوئی چیز آپ نے جو ہے خرید کر کے بیچی اور اس میں 10% منافع لگا دیا کہ بھائی میں اس کے اندر 10% جو ہے اپنا بینیفٹ لگاؤں گا اور خرچہ بھی الگ سے لوں گا, چونکہ یہ مال جو ہے نا مجھے احمداباد سے لانا پڑتا ہے کوئن میں جانے کا, کوئن گانی ٹرین میں آنے کا, یا پھر اس کو پوٹلے اٹھا کے لانے کا, تو میں خرچہ بھی لوں گا اس طریقے سے جو ہے میں ایکسٹرا خرچہ لوں گا, یہ شکل بھی جائز ہے, چونکہ یہ بھی لوگوں کے عرف کے اندر ایک رائج طریقہ ہے, جائز طریقہ ہے. تیسری ایک شکل یہ ہے کہ اہل عرب کے یہاں کسر کو حذف کرنے کا رواج ہے کہ وہ 10-20-30 اس کے اوپر کے عدد کو اڑا دیتے ہیں, 100-200-300 تو آشار یا میعاد کے اوپر سے وہ لوگ قصر کو اڑا دیتے ہیں. دس بیس کا بیچ میں پندرہ ہوگا تو پانچ کو اڑا دیں گے, سو دو سو بیچ میں پندرہ بیس ہوگا تو وہ قصر کو اڑا دینے کے اہل عرب کے یہاں عام رواج ہے. تو اب جو چیز کوئی آدمی دس درہم کے اندر بیچے کہ جو گیارہ کے اندر گیارہ درہم میں بیچے جو دس درہم کے اندر بیچی جاتی ہے, اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شک چیز یہ ہے کہ جو سو دینار کے اندر کسی نے وہ چیز خریدی اور اس کے اندر اس نے حساب یہ لگایا کہ ہر دس اس کا جو ہے ایک معاملہ راس المال کا ہوگا, تو سو دینار کے اندر اس طرح دس دس کے حصے ہوں گے. پھر وہ اس کے اندر ہر ایک پر ایک ایک درہم بڑھاتا ہوا چلے تو مجموعی کے اوپر دس درہم بڑھ جائیں گے, تو ایک سو دس درہم اس کے یا دینار ہو جائیں گے. غرض یہ کہ لوگوں کے عرف کے اندر فیصد کے اعتبار سے بڑھاؤ, یا یہ کہ منافع کے اعتبار سے بڑھاؤ, یا خرچ وغیرہ لگا کر کے بڑھاؤ اور اس کی تجارت کرو, وہاں کے عرف کے اندر یہ سب چیزیں چلتی ہیں تو وہ سب چیزیں جائز ہیں, کوئی حرج نہیں, ایسا کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے تین اصطلاحات پڑھی ہے. ایک اصطلاح پڑھی ہے مرابحہ, دوسری اصطلاح پڑھی ہے تولیہ, اور تیسری اصطلاح پڑھی ہے وضیعہ. مرابحہ کا معنی یہ ہے کہ آپ جو چیز جس قیمت کے اوپر خرید کر کے لائے اس میں اپنی طرف سے منافع بڑھا کر کے بیچ دو. تولیہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے کے اندر خریدی اتنے کے اندر بیچ دو, اور وضیعہ یہ ہے کہ جتنے میں خریدا ہے اس سے کم کر کے بیچو. تو یہ تینوں شکل فقہ کے اندر موجود ہے اور اس کی جائز, اس کو فقہا جواز کہتے ہیں. تو علاقے کے عرف اور رواج کی یہ سب چیزیں ہیں, اس کو جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے. وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا, اور وہ اس کے اوپر مصارف بھی الگ سے لگائے گا کہ بھائی میں یہ مال لینے جاتا ہوں تو لانے آنے کا خرچہ بھی لگے گا اور اپنا بھی کچھ لگے گا. یہ سب چیزیں اس کے اندر جائز ہے, عرفاً اس کا اعتبار ہے. امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی صراحت اگر ہے, یعنی کوئی آدمی یوں کہے کہ میں یہ چیز گیارہ میں آپ کو بیچتا ہوں اور اس نے اس کی صراحت نہیں کی کہ میں نے اتنے کے اندر خریدا, اتنا میرا منافع ہے, اتنا میرا خرچہ ہے, تو اس کو امام احمد ناجائز کہتے ہیں. دوسرا امام صاحب اس کے اوپر متفق ہے اس کے جواز کے اوپر. جی
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف.
یہ فتح مکہ کے موقع کا واقعہ ہے. حضرت ابو سفیان ایمان لائے, ان کی زوجہ محترمہ بھی ایمان لائی, دونوں میاں بیوی ایمان لائے, اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے, اس سے پہلے وادی کے اندر آپ کا قیام تھا, اور اس وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ الگ چولہے جلاؤ. تو میدان میں دور 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 تک چولہے ہی چولہے چولہے ہی چولہے جل رہے رات کو, اور اس وقت کے اوپر مکہ کا پیٹرولنگ دستہ, یعنی جو لوگ گھوم پھر کر کے حفاظتی کام کرتے تھے, وہ ادھر پہنچے. اس میں ابو سفیان بھی آئے اور انہوں نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کے دیکھا کہ ارے یہ پورے میدان کے اندر چولہے بھرے ہوئے, یہ کون یہاں اندھیری رات میں اتنا بڑا کون سا قافلہ آ گیا. وہ حیران رہ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام تھے, اور حضور کی یہ حکیمانہ سیاست تھی کہ بھائی سب کو کہا کہ چولہے الگ جلا, تاکہ تعداد بہت بڑی معلوم ہو اور وہ لوگ پہلے ہی مرعوب ہو جائے. تو وہاں ابو سفیان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس وقت جو ہے انہوں نے ایمان قبول کر لیا. وہ جگہ موجود ہے متعین کہ وہاں یہ واقعہ ہوا, وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے. ابھی اس سفر میں وہاں بھی حاضری ہوئی تھی جہاں ابو سفیان ایمان لائے اور جہاں فتح مکہ سے اگلی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے لشکر کا پڑاؤ رہا ہے. تو جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا, ایمان بھی لے آئے, ان کی زوجہ ہندہ بھی ایمان لے آئی, تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے, اس لیے ہم کو گھر کا خرچہ بھی نہیں دیتے ہیں, کیسے گھر چلا رہے. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خزیمہ یکفی کی, جتنا تمہیں کافی ہو اتنا تو چپ چاپ لے لیا گھر, کوئی واندہ نہیں. وولد کی, تیری اولاد کے لیے بھی جو کافی ہو وہ بھی لے لیا گھر. بالمعروف یعنی عرف کے مطابق لے لیا تھا کہ گھر کے اندر جتنا جو ہے ضروری خرچہ پانی ہو اتنا تجھے جو ہے لے لینے کا. تو اس روایت سے بھی عرف کے جواز کے اوپر امام نے استدلال کیا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو یوں فرمایا کہ بھائی جتنا معروف طریقے سے تمہیں گھر کے خرچے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اتنا لے لیا کرو, یعنی دال روٹی کا لینے کا, پیزا برگر کا نہیں لینے گئے. چلو جس کے گھر کا جو عرف ہو ایسا لے رہے. جی
وقال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ یتیموں کے معاملے کے اندر یہ آیت کریمہ ہے کہ یتیم کا جو والی اور نگران ہوتا ہے اگر وہ فقیر اور غریب آدمی ہے تو یتیم کے مال میں سے معروف طریقے سے وہ کھا سکتا ہے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ اجرت اس کی خدمت کرنے کی جو معروف ہو اس اعتبار سے وہ لے سکتا ہے کہ بھائی اتنے یتیم کی خدمت دیکھ بھال پرورش اس کے اوپر جو ہے کتنا خرچ ملازم کا تنخواہ کا آ سکتا ہے, اس اعتبار سے وہ اس کے مال میں سے لے لے ہوئے یتیم کا والی اور نگران. یہ ہے بالمعروف کا مطلب. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرف کے جواز کے اوپر استدلال کیا ہے, حالانکہ اس میں کوئی رقم فکس شریعت نے نہیں کی, لوگوں کے عرف کے اوپر چھوڑ دیا ہے. جی
وقتر الحسن من عبد الله بن مرداد حمارا وقال بكم قال في دان قيل فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث إليه بنصف درهم.
یہ قصہ بیان کیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے عبداللہ ابن مرداس سے ایک گدھا کرائے پر مانگا, کیونکہ اس زمانے میں جیسے آج ہم رکشہ یا کار کرائے پر کرتے اس زمانے میں لوگ گدھا کرائے پر منگواوے. تو انہوں نے مرداس عبداللہ ابن مرداس کو کہا, بھائی گدھا ذرا کرائے پر دو. کتنے میں دو گے؟ کہا دو دانک کے بدلے میں, ایک درہم کے چھ حصے ہوئے, تو ہر شد کو دانک کہا جاتا ہے, لہذا دو دانک کا مطلب ہے دو شد, ایک درہم کے دو چھٹے حصے. جیسے ہمارے یہاں آتے ہیں نا چار آنے, تو چار آنے کا کیا مطلب, ایک روپے کے چار حصے یعنی چوتھائی. آٹھ آنے تو ایک روپے کے دو حصے کا ایک حصہ, وہ آٹھ آنے. تو اس زمانے کے اندر ایک درہم کے چھ حصے کرو تو ہر حصہ دانک, تو دو دانک یعنی کہ دو ایک درہم کے دو چھٹے حصے. یہ انہوں نے اجرت کے طور پر طے کیے. فرکبہ, حضرت حسن بصری اس گدھے پر سوار ہوئے, جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے, کام پورا ہو گیا. ثم جاء مرۃ اخرى, پھر دوسری مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پہنچے, فرمانے لگے بھائی گدھا لاؤ گدھا. इसको मंसूब और मरफू दोनों तरीके से पढ़ा गया है। यानी गधा लाओ भाई, गधा कहाँ है, गधा सवार हो गए और चले गए और किराया तय ही नहीं किया। दूसरी मर्तबा जब गधा लिया तो हजरत हसन बसरी ने किराया तय नहीं किया, लेकिन जब काम पूरा हो गया तो आधा दिरहम भेज दिया, यानी तीन दानिक भेज दिए, तीन दानिक। तो पहले दो दानिक किराया मालूम कर लिया था और अब जब भेजा तो कितना भेजा, तीन दानिक यानी आधा दिरहम, गोया के कुछ जाइद भेज दिया, जितना जो उसका मारूफ किराया होता था उससे जाइद दे दिया। एहसान करते हुए, सखावत करते हुए, उसके ऊपर करम और मेहरबानी करते हुए अब्दुल्ला इब्ने मिर्दास के ऊपर, इसको उर्फ की दलील में पेश किया कि देखो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मर्तबा किराया तय किया, वो तो बिल्कुल अब्द इजारा सही हुआ, लेकिन दूसरी मर्तबा आपने किराया तय ही नहीं किया, तो आम हालात के अंदर ये मामला फासिद होना चाहिए कि बिल्कुल किराया तय नहीं किया, न गधे पर बैठे न चले न काम भी पता के आ गए। लेकिन इमाम बुखारी इसको यहाँ इस्तिदलाल में लाए कि उर्फ के एतबार से, कि भाई उर्फ जैसे कि अपने यहाँ से स्टेशन पर जाने का रिक्शे का किराया तय है, तो अब उसमें क्या पूछने का, बैठ जाने का ना, वहाँ उठर के नोट निकाल के दे देने की, तय है, हर एक जानता है कि वो 10 रुपए लेते हैं, तो अब पूछ पूछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी मर्तबा जो इन्होंने ज्यादा दिया, ये ज्यादा दिया है सखावत और करम करते हुए, तो ये भी उर्फ के जवाज के ऊपर इस वाकये से इस्तिदलाल किया। हजरतुल उस्ताद मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई देवबंद में घर मदरसे से रेलवे स्टेशन जाने का रिक्शा वाले 5 रुपए लेते हैं, ये तय है। तो कहा कि मैं जब जाता हूँ तो रिक्शे वाले को न पूछता हूँ न वो मुझे बताते हैं, पूछता हूँ तो अभी नहीं बताते, लेकिन हमेशा मैं स्टेशन पहुँच करके डबल पैसे उनको दे देता हूँ, यानी 5 रुपए रिवाज था तो 10 रुपए दे देता हूँ। ये है मजीद करम और सखा जी।
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن الطبير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه وعن أجمعين قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو صيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه
في رواية غزري هي أبو طيبة جنكا نام نافع تا और बास कहते हैं कि मैसरा इनका नाम था। हजरत मुहय्यिसा इब्ने मसऊद अंसारी के ये गुलाम थे और पछना लगाने में बड़े माहिर थे। 17 रमजान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पछना लगवाया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछना लगवाया, पहले से कोई उजरत तय नहीं फरमाई। बाद में जब पछना लग चुका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा सा खजूर उनको देने का हुक्म दिया, उर्फ के मुताबिक कि भाई वहां पछना लगाने की उजरत तय थी। अब उर्फ में तय है तो फिर उसको पूछने की और तय करने की कोई जरूरत महसूस नहीं की, और काम हो गया तो फिर उसको आधा सा दे दिया उर्फ के मुताबिक। और मजीद एहसान क्या फरमाया, उस मालिकों को हुक्म दिया कि उसके साथ खराज में आसानी का मामला करे, यानी एक गुलाम जो कमाई कमा कर आका को देता है तो उसके जिम्मे जो तय किया गया था कि भाई कम करो थोड़ी आसानी कर दो, ये हुजूर ने मजीद करम फरमा दिया कि उसको उर्फ के मुताबिक उजरत भी दी और साथ के अंदर उसके मालिकों को हुक्म दिया कि भाई जरा गुलाम के साथ आसानी का मामला करो जी।
وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه وعنا أجمعين قالت إن معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم
حضرت معاوية کی والدہ ہوتی ہے ہندا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی सास अम्मा होती है जी।
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح.
معلوم ہوا کہ شوہر کے حقیقی احوال ضرورت کی جگہ پر بیان کر سکتے ہیں, چونکہ ابو سفیان کے حقیقی احوال حضور کو بتلانا ضروری تھا, نہیں بتلاتے تو بیچاری کب تک گھٹن میں رہتی, اور اب جب تک ایمان نہیں تھا وہاں تک تو کوئی اس کو فرد نظر نہیں آیا ہوگا کہ جس کو گھر کی بات کہوے, اب ایمان لے آئے تو کہا کہ وہ حضور ہی کو کہوے, تو گھر کی صورت حال حقیقی بتلا دی کہ رجل شہیح, بڑے بخیل آدمی ہیں, ذرا کچھ کہو نا تو خرچہ بھی نہیں دیتے ہیں. جی
فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا,
جنا کے معنی گناہ, کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا میں چپکے اس کا مال لے لوں؟ تو انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کے جو کباٹ میں تیجوری میں یا پرس میں جو پیسے رہتے اس میں سے چپ چاپ نکال لوں تو کچھ گناہ ہوگا؟ جی ہاں, یہ بتلا دینا پہلے سے تھا کہ بیچاری کو گھٹن نہیں رہے گئے اور آپ کو بھی ٹینشن نہیں رہے گئے حساب کر کے دینے کا, جو لیتی رہے گئے. چلو
وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا نمير قال حدثنا هشام حاو قال حدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن قفار قديم قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن ابي رضي الله تعالى عنه انه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انزلت ديوان اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح بماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, فرماتی ہے آیت کریمات کی تفسیر بیان کر رہی ہے, ومن کان غنیا فلیستعفف, یعنی یتیم کا والی اگر غنی ہے یعنی خود کیپیسٹی رکھتا ہے, کیپیبل آدمی ہے, خود کے پاس جو ہے اپنے خرچے کا گھریلو نباہ کا اچھا خاصا انتظام ہے, تو فل یستعفف, وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ کھاوے, اپنے آپ کو بچاوے, یعنی تنخواہ لینے سے اگر مستغنی ہو تو اپنے آپ کو بچاوے یتیم کا والی. ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف, اور اگر یتیم کا والی محتاج ہو تو عرف کے مطابق وہ اس میں سے تنخواہ لے سکتا ہے. کہتی ہے کہ آیت کریمہ یتیم کے والیوں کے بارے میں نازل ہوئی, الذی یقیم علیہ, جو یتیم کے اوپر قائم ہوتے یعنی نگران ہوتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں, ویصلح فی مالہ, اور اس کے مال کی وہ لوگ اصلاح کرتے ہیں, یعنی مال کو سنبھالنا, مال کو بڑھانا, مال کو ٹھیک ٹھاک رکھنا. ان کان فقیرن اکل منہ بالمعروفی, یعنی اگر اس کا والی فقیر ہوئے تو دستور کے مطابق اس میں سے کھاوے. یہ جو ہے شرعی ضابطہ معاشہ نے بتلایا, اس سے استدلال کیا امام نے ترجمۃ الباب کے اوپر کہ اگر یتیم کا والی نگران محتاج فقیر ہے تو عرف اور دستور کے مطابق اپنی تنخواہ لے سکتا ہے, لیکن عرف کا اس میں خاص لحاظ رکھا جائے, یہ نہیں کہ جو ہے خود اس کا نگران اور ذمہ دار ہے تو معروف جو مقدار ہوتی ہے اس سے زیادہ ہی کھا جاوے, ایسا ہرگز نہ کرے, یہ غلط کام ہے. اب یہ ایک اہم اور نازک مسئلہ سمجھ لو, یہ جو روایت گزری حضرت ہندہ والی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ, ان کی جو روایت گزری اس سے ایک اہم مسئلے کے اوپر فقہ نے استدلال کیا ہے, وہ مسئلہ ہے مسئلۃ الظفر ضائفارا. کیا مطلب مسئلۃ الظفر کا؟ ایک شخص کا کوئی دین یا حق دوسرے کے اوپر واجب ہے. ایک شخص کا دین یا کوئی حق دوسرے کے اوپر واجب ہے اور دوسرا آدمی حق دیتا نہیں ہے, دوسرا آدمی وہ حق دیتا نہیں ہے, تو صاحب حق کو اس کا کوئی مال کسی اور طریقے سے ہاتھ آ جائے, کوئی اور طریقے سے ہاتھ آ جائے, یعنی وہ حق ادا کرنے کے لیے نہیں دیا, کسی اور طریقے سے ہاتھ آ جائے, تو اس کا کیا مسئلہ ہے, کیا حکم ہے؟ ایک مثال لو. مثلاً کالو نے لالو سے 2 لاکھ روپے قرض لیے تھے, دینے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. 20 سال ہو گئے اب تک وہ 2 لاکھ روپے نہیں دیتا. یہ تو ہو گئی دین کی مثال. یا یہ کہ جو ہے کالو نے لالو کی دکان سے کوئی مال خریدا تھا اور اس کا سمن اب تک چکایا نہیں, 10 سال سے وہ مانگ رہا ہے. ارے بھائی وہ تو مال لے گیا تھا, پیسے تو لا, وہ دینے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. اب کوئی شکل ہی نہیں بن رہی ہے, نہ قرض آ رہا ہے نہ جو ہے سمن آ رہا ہے, اور جب بھی ہو تو وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے, دیتا ہی نہیں ہے. تو یہ آدمی اب کیا کرے؟ یعنی جو مانگ رہا ہے پیسے, جس کے پیسے لینے کے, وہ کیا کرے؟ کالو مقروض مدیون اور اس کے پاس جو ہے پیسے لینے باقی ہے. کالو کا کوئی مال لالو کے ہاتھ میں کسی طریقے سے آ گیا. مثلا لالو کہیں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب نے اس کو 2 لاکھ روپے دی کہ بھائی آپ آئے ہو تو آپ کے یہاں وہ کالو میاں ہیں, ان کے 2 لاکھ روپے امانت میرے پاس ہے, آپ لے جاؤ گے؟ اس کو پہنچانے کے ہیں. کہا ٹھیک ہے لاؤ, نہیں میں لے جاتا ہوں. یا یہ کہ میرا اس سے ایک معاملہ تھا, اس کے 2 لاکھ روپے چکانے کے باقی ہے, آپ لے جاؤ گے؟ آئے ہیں تو پیسے. تو لالو نے کہا کہ یہ تو آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے, لاؤ نہیں لے جاؤں گا میں. کہاں ہے 2 لاکھ روپے؟ یہاں لے کے آئے. یعنی آ کے کالو کو فون کر دیا, وہ وہاں سے 2 لاکھ روپے بھیجے تو اپنے 20 سال والے باقی نے آ گئے, شکریہ جزاک اللہ, نمٹا دیا معاملہ. یہ ہے مسئلۃ الظفر, یعنی صاحب حق دین یا کوئی حق ادا ہی نہیں کرتا اور اس کا کوئی مال کسی طریقے سے کسی کے ہاتھ آ جائے, یعنی وہ حق ادا کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا, کسی اور طریقے سے اس کے ہاتھ میں آ گیا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح وصول نہ کرے. امام مالک اس طرح وصول کرنے کو منع فرماتے ہیں, بلکہ یوں فرماتے ہیں پہلے اصل کو, یعنی جس کا ہے وہ اس کو دے دے گے. کہ بھئی وہ لالو سفر سے آیا اور کسی نے اس کے ساتھ 2 لاکھ روپے بھیجے تھے, تو آ کر کے پہلے کالو کو امانت پہنچا دے کہ بھئی میں وہاں گیا تھا کالو پور, تو وہاں سے آپ کے لیے یہ 2 لاکھ روپے بھیجے ہوئے ہیں, لو یہ آپ کی امانت حوالے کر دی. چلو ماشاءاللہ اپنے 20 سال والے 2 لاکھ باقی ہیں نا, یہ پیسے آپ کے پاس آ گئے, چل رہا تو جلدی. یعنی پہلے اصل کو پہنچا دے دے, پھر زوردار مضبوط اس کے پاس جو ہے زبردستی اگرانی کر لے رہے, چھوڑے ہی نہیں پھر اس کو. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیچ میں سے ڈائریکٹ نہ لے لے رہے, بلکہ پہلے اصل کو پہنچا دے رہے اور اس کے پاس جو ہے زبردستی اس کے پیچھے پڑ کے سر پہ سوار ہو کر کے دادا گیری کر کے کسی طرح سے بھی پھر اپنا آپ وصول کر لے رہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا تخن من خانک, جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو. بھائی وہ تمہارے جو ہے حق دبا کر کے بیٹھا ہے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تم بھی حق دبا لو اس کا، پہلے اس کو اس کا حق پہنچا دو، پھر چاہے تو تم اس سے وصول کر لو. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی طرح بھی وصول کرنا چاہے وصول کر سکتا ہے، چاہے ہم جنس سے ہو یا خلاف جنس سے ہو، ہم جنس سے ہو یا خلاف جنس، کسی طرح بھی وہ اپنا حق وصول کرنا چاہے تو وصول کر سکتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہی حدیث سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو کیا فرمایا کہ تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے جو کافی ہو جائے وہ تو لے لینا. اس میں حضور نے جو ہے کوئی قید نہیں لگائی، اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ مطلق اجازت ہے کہ جس طرح چاہے بھی اپنا حق وصول کر لینا. مثلا یہ کہ یہاں 200,000 روپے کا قرضہ تھا اور لالو کے ہاتھ 200,000 روپے ہی آئے تھے، تو وہ ہم جنس ہی معاملہ ہو گیا. لیکن مثلاً خلاف جنس کہ بھائی کالو گیا ہوا تھا کالو پور، تو وہاں کسی نے کہا کہ بھائی یہ ماروتی وین ہے وہ لے جانے کی ہے. کس کی؟ لالو گیا ہوا تھا، بھائی کس کی لے جانے کی ہے؟ کہ وہ آپ کے گاؤں میں کالو رہتا ہے نا، اس کی وین ہے، لے جاؤ گے. کہا ٹھیک ہے، مجھے ایسے بھی بس یا ٹرین میں جانے کا تھا، وان چلا کے لے جاؤں گا اور پہنچا بھی دوں گا. تو اس نے آ کر کے سیدھی میلے میں رکھ دی، 200,000 میں بھیج ڈالے، پیسے لے لیے. یہ ہو گیا خلاف جنس. اور کالو کو کھلوا دیا، وہ اپنے 200,000 باقی تھے، تیری وان میں لایا تھا، میلے میں بھیج ڈالے، پیسے آ گئے اپنے. تو یہ دونوں شکل کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اسی حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے. نمبر 3، احناف کا مسئلہ اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ مال مزفور بھی جنس، ہم جنس سے حق ہے تو لینا جائز ہے، لیکن خلاف جنس ہے تو لینا صحیح نہیں ہے. یعنی جو آپ کا حق اس سے وصول کرنا ہے، اسی کی جنس سے کوئی مال آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ لے سکتے ہو، لیکن خلاف جنس سے ہو تو نہیں لے سکتے. اس لیے کہ خلاف جنس کے اندر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کو بیچ کے وصول کرنا پڑے گا، اور بیچنے کے لیے تو جو ہے اصل مالک کی رضامندی چاہیے. مثلاً یہ کہ آپ کے 200,000 روپے تھے اور اس کی جو ہے کار آپ کے ہاتھ میں آ گئی، یہ تو خلاف جنس معاملہ ہو گیا کہ قرض جو آپ کا ہے وہ 200,000 روپے کا ہے اور جو چیز آپ کے پاس آئی وہ وان آ گئی، تو خلاف جنس ہے. اب اس کو وصول کرنے کے لیے آپ کو وہ کار کو بیچنا پڑے گا، تب جا کر کے جو ہے آپ اپنے پیسے وصول کر سکو گے، ورنہ وصول نہیں کر سکو گے. تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بیچنے کے لیے مالک کی اجازت ضروری ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر بیچو گے کیسے؟ اس لیے اگر خلاف جنس سے ہو تو حق وصول نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم جنس ہو تو حق وصول کر سکتے ہیں. مثلا آپ کے کالو سے 200,000 روپے لینے تھے اور کالو کے 200,000 روپے ہی آپ کے ہاتھ میں آ گئے، تو سیدھے لے لو، بات ختم ہو گئی، آپ کا قرضہ وصول ہو گیا. لیکن خلاف جنس سے ہو تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. لیکن شامی فرماتے ہیں کہ متاخرین فقہا نے ہمارے احناف میں اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل لوگ پیسے لے کر کے دبا لیتے ہیں، دینے کا نام لیتے نہیں ہیں، لوگوں کے حق بڑے دبے ہوئے ہیں. اس لیے متاخرین احناف نے شوافے کے قول کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ بھئی جس شکل کے اندر بھی آپ کا حق وصول ہوتا ہو، ہم جنس سے یا خلاف جنس سے، وصول کر لو. اس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں بھاگتے بھوت کی چوٹی، جو ہاتھ میں آوے وہ لے لینے کی، ہم جنس سے آوے کے خلاف جنس سے وصول کر لو. یہ ایک مسئلے پر استدلال کے. بہرحال عرف جو ہوتا ہے تجار کا، اس کا جو ہے حضرات فقہائے کرام نے اعتبار کیا ہے اور شرعی اعتبار سے وہ جائز ہے.